الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورہ نحل کا ہمارا مطالعہ جاری ہے. گیارہویں رکوع کا آغاز ہے. اس سے پہلے دسویں رکوع کا اختتام ہوا تھا ایک مثال پر. ضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر ولا شيء. اللہ مثال بیان کرتے ہیں دو اشخاص کی, ان میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہے اور کچھ کام کا نہیں, کچھ کام نہیں کر سکتا. لا یقدر ولا شیء, کوئی اس کی مقدرت نہیں اس کی. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ, اور اپنے مالک پر بوجھ ہے. اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ, جہاں بھی اس کو بھیجا جائے اس کا مالک اس کو بھیجتا ہے, کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا, کوئی کام کر کے نہیں آتا. هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ, کہیں برابر ہو سکتے ہیں یہ اور وہ شخص, وہ دوسرا شخص جو عدل کا, انصاف کا حکم دیتا ہو, کرتا ہو. وہو اعلیٰ سے وہو اعلیٰ صراط مستقیم, اور وہ سیدھے راستے پر ہو. اللہ کے دو بندے ہیں, دو غلام ہیں. ایک ہے جو کسی کام کا نہیں, گونگا بھی ہے, بول بھی نہیں سکتا. دوسرا جو ہے اللہ کا بندہ, وہ عدل و انصاف کی بات کرتا ہے, سیدھے راستے پر ہے. دو انسان ہیں, ایک انسان کچھ نہیں کرتا, خالی دنیا کی زندگی کو استعمال کر رہا ہے. دوسرا شخص جو ہے وہ نیکی کے کام کرتا ہے, دین کو پھیلاتا ہے. وہ شخص گونگا ہے, بول بھی نہیں سکتا, جبکہ دوسرا شخص جو ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر رہا ہے, اللہ کے دین کے راستے میں اللہ کا کام کر رہا ہے. جس طرح اس شخص کے دو غلام جیسے برابر نہیں ہو سکتے, اس طرح اللہ کے بھی یہ دو بندے برابر نہیں ہو سکتے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کا ہے آسمان و, اللہ ہی کے پاس ہے آسمان و زمین کا بھید, غیب, جو بھی غیب کی باتیں ہیں. انسان پر اللہ تعالیٰ بہت کچھ باتیں ظاہر کرتے ہیں, اس سے زیادہ بہت سی باتیں اپنے رسولوں اور انبیاء پر ظاہر کرتے ہیں, لیکن اصل غیب, سارے غیب جو ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں, اللہ ہی جانتا ہے. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَهُوَ أَقْرَبُ, اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ بس جیسے پلک جھپکنے کا, یعنی انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا, ذرا سی دیر میں انسان کی پلک جھپک جاتی ہے. وَهُوَ أَقْرَبُ, بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک. اب جیسے کہ ہم پڑھیں گے, وہ واقعات آئیں گے حضرت سلیمان کے زمانے کے, سورہ سبا کی ملکہ کا جو تخت ان کے دربار میں ایک شخص تھا, اس کے پاس کوئی علم تھا. اس نے کہا تھا کہ آپ پلک نہیں جھپکیں گے کہ میں وہ تخت جو ہے وہ حاضر کر دوں گا. اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو وہ صلاحیت دے سکتے ہیں کہ پلک جھپکنے سے بھی کم دیر میں اس نے وہ تخت ملکہ سبا کا حاضر کر دیا, تو اللہ کا معاملہ تو اس سے بھی بہت زیادہ صورت والا ہے کہ قیامت کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ جیسے پلک جھپکے, بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تمہیں نکالا تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, پھر اللہ نے تمہارے لیے تمہاری سماعت, تمہاری بصارت, آنکھیں دی, کان دیے تمہیں, اور تمہارے, تمہیں دل دیے, تمہیں وہ صلاحیت بھی سوچنے سمجھنے کی. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. الم یروا الی الطیر مسخرات, سورہ نحل میں اللہ کی نعمتوں کا بہت بیان ہے بار بار, جیسے کہ میں نے کہا. اب یہ انفسی ہیں, کہ ہر انسان غور کرے اپنے آپ میں کہ واقعی بچے کو دیکھے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ محتاج بچہ جو ہے وہ انسان کا بچہ ہوتا ہے. باقی جانداروں کے بچے جو ہیں بڑی جلدی سنبھل جاتے ہیں, انسان کے بچے کو تو بہت عرصے تک دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ نہیں جانتا, کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کو وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ جن کو وہ استعمال کرتا ہے, اور پھر آپ بالآخر اس کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ علم جراؤ الا طیر مسخرات فی جو السماء، کیا تم دیکھتے نہیں پرندوں کو جن کو ہم نے آسمان کے نیچے ہوا میں معلق کیا ہوا ہے، یہ جو اڑ رہے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو اس فضا میں تھامے رکھتے ہیں. ما یمسکہن الا اللہ، ان کو نہیں تھام رکھا مگر اللہ نے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر بنا دی جس میں تم سکون پکڑتے ہو. یہ صلاحیت یہ ٹیکنالوجی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ نے تمہیں سکھایا ہے ایسے گھر بنانا. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اور وہ جو مویشیوں کی کھالوں سے تم گھر بناتے ہو بڑے ہلکے ہیں سفر کے لیے بھی اور جہاں کہیں گارڈ ہو اس میں رہائش کے لیے بھی. یا آج کل تو بہت سے مٹیریلز آ گئے جن کے ٹینٹس بن جاتے ہیں، پرانے زمانے میں تو جانوروں کی کھالوں کا استعمال کیا جاتا تھا، ان سے وہ خیمے بنائے جاتے تھے جو سفر کے دوران وہ استعمال کرتے تھے، لپیٹ کر باندھ کر اس کو اونٹ پر لادنا بھی آسان ہوتا تھا، اور کہیں جہاں پر وہ قیام کرنا ہو وہاں پر اس کو پھر کھول کر گاڑنا بھی آسان تھا. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَسَاسًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ، اور اس طرح جانوروں کی جو بھیڑوں کی اون ہے، اونٹوں کی ببڑیاں ہیں اور بکریوں کی جو بھی کھال ہے، اس سے تم اور بہت اپنے اثاثے اور متاع زندگی گزارنے کا سامان بناتے ہو، ایک وقت مقرر تک ان کو استعمال کرتے ہو. شروع میں وہ آ گیا تھا کہ وہ جانوروں کی کھالوں سے وہ دفن، تم اپنے گرمی سے بچاؤ کا لباس بناتے ہو. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اللہ نے تمہارے لیے بنا دیے اپنی تمام جو بھی اللہ کی مخلوقات ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان میں ان کے سائے بنا دیے، درخت ہیں، پہاڑ ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ان کے سائے ہیں. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور پہاڑوں کے اندر بھی غاریں بنا دی، چھپنے کی جگہ بنا دی. وجعل لکم سرابیل تقیکم، اور تمہارے لیے بنا دیے کرتے، تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، وہ سرابیل تقیکم باسکم، اور جو تمہیں بچاتے ہیں وہ لباس، وہ جو زرہ بکتر بنتی ہے لوہے کی، اس سے جو تمہاری لڑائی میں کام آتے ہیں تمہاری بچاؤ کے لیے. کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اور اللہ تعالیٰ اس طرح پورے کرتا ہے اپنی نعمتوں کا اتمام کرتا ہے تاکہ تم اس کا حکم مانو، سر تسلیم خم کر لو کہ ہیں اللہ یہ ساری نعمتیں آپ کی دی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ آپ کا سکھایا ہوا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر یہ لوٹتے ہیں پھر جائیں تو آپ کا کام تو واضح طور پر پہنچا دینے کا ہے. يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں. ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، پھر انکار کرتے ہیں ان کا، پھر منکر ہو جاتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان کی اکثریت کافر ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر گروہ میں سے ایک گواہ، ہر امت میں ایک گواہ، اس امت کا رسول، وہ گواہی دے گا کہ باری تعالیٰ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا. جو ہم سورہ اعراف میں پڑھا ہے کہ ہم لازمن پوچھ کر رہیں گے جن کی طرف پیغام بھیجا گیا، اور ہم لازمن پوچھ کر رہیں گے اپنے رسولوں سے بھی، ان کی بھی جواب طلبی ہوگی. ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر کافروں کو کوئی اذن نہیں ہوگا بات کرنے کا، نہ انہیں بات کرنے کا موقع دیا جائے گا. ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی اس دن ان سے کوئی توبہ قبول کی جائے گی، اس دن ان سے نہیں کہا جائے گا کہ آج اپنے رب کو منا لو. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب ظالم دیکھیں گے عذاب کو تو اس میں نہ کوئی ان سے وہ عذاب میں تخفیف کی جائے گی، نہ وہ ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی مزید کوئی مہلت ملے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب یہ مشرک جو ہیں شرک کرنے والے اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، وہ کئی انبیاء ہوں، ملائکہ فرشتے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، اللہ کی بڑی برگزیدہ ہستیاں ہوں. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، وہ کہیں گے اے اللہ، اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ ہمارے شریک جن کو ہم تجھے چھوڑ کے پکارا کرتے تھے. فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون، وہ جو بھی انبیاء، ملائکہ، رسول، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، وہ بات ان پر پلٹ دیں گے اور کہیں گے نہیں، تم تو جھوٹے ہو، تم ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے، ہمیں تو معلوم بھی نہیں. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اس دن وہ اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیں گے، عاجز ہو جائیں گے اللہ کے سامنے. وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو بھی شرک کرنے کے لیے اس دنیا میں وہ باتیں بنایا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گی. ہم تو یہ دھیان گیان لگانے کے لیے بتوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، اپنی توجہ مرکوز کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اصل تو وہی ہے جو اوپر والا ہے. اور بھی یہ باتیں ہمارے سفارشی ہو جائیں گے، کچھ ہماری دعائیں ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتی، اللہ کا مقام بہت بلند ہے، ہم نے ان کو راستہ وسیلہ بنا لیا ہے، وہ سب باتیں ان سے گم ہو جائیں گی، سب بھول جائیں گے اور سب سر تسلیم خم کر دیں گے اللہ کے سامنے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، وہ لوگ کا جو ان کفر کیا جنہوں نے منکر ہوئے اور جنہوں نے راستے سے روکتے رہے، دوسروں کو خود بھی روکے دوسروں کو بھی روکتے رہے، ہم ان کا عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے، اس لیے کہ وہ بہت فساد کیا کرتے تھے، شرارتیں کیا کرتے تھے، خود بھی بدکتے تھے، اللہ کے راستے میں خود بھی نہیں آتے تھے اور دوسروں کو روکنے کے لیے بھی مختلف قسم کی ایسی باتیں کرتے تھے، شکوک و شبہات دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتے تھے. عذاب پر عذاب بڑھا، ایک تو عذاب اپنے کفر کا اور ایک عذاب دوسروں کو ورغلانے کا، بہکانے کا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اب اس رکوع میں دوسری بار یہ آیت آ رہی ہے، اور اس سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت سورہ نساء میں آیت نمبر 41 ہم نے پڑھی تھی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس سے بھی پہلے سورہ بقرہ میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے اور وہ امت جو ہے اپنے یا تو اپنے آپ پر گواہی دے گی یا دوسرے لوگ جو ہیں جن تک پہنچانے کی ذمہ داری تھی وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ اس امت نے تو ہم تک پیغام نہیں پہنچایا آپ تک. اور ختم نبوت اور تکمیل رسالت کا اصل مفہوم تو یہی ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ نبی اکرم خاتم النبیین ہیں اور بہت کامل رسول ہیں، دین مکمل ہو گیا، لیکن اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اب کیونکہ اب مزید کوئی رسول نبی نہیں آئیں گے، مزید کوئی وحی نہیں آئے گی، اب یہ امت ہی وہ واسطہ لنک ہے کہ جو دوسروں تک پوری بنی نو انسان تک، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی پوری انسانیت کی طرف تھی، لہذا پوری انسانیت تک پیغام یہ پہنچانا، یہ بلاغ کا کام کرنا، یہ امت مسلمہ کا کام ہے. اور اسی بات کو اب یہاں ایک نئے انداز میں اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن اٹھا کھڑا کریں گے ہر امت میں ایک گواہ، شہیدًا علیہم، ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے، مِنْ أَنفُسِهِمْ، انہی میں سے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم گواہ لے آئیں گے ان لوگوں پر. وہ قریش کے لوگ تھے بعثت خصوصی کے لحاظ سے اور بعثت عمومی کے لحاظ سے امت مسلمہ پر گواہی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں تو آنسو آ گئے تھے کہ مجھے اپنی قوم یا اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. لیکن لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں گواہی لے کر چلے گئے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام بلا کم و کاست پہنچا دیا، نہ صرف پیغام پہنچا دیا بلکہ بالفعل وہ نظام قائم کر کے دکھا دیا کہ جس میں انسانیت کی بھلائی ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اتار دی واضح کر دینے والی ہر چیز کو، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور رحمت اور بشرا مسلمین کے لیے. ہدایت اور رحمت کے الفاظ تو پہلے بھی آتے رہے، یہاں تین چیزیں ملا دیں، اہل جو سر جو فرما بردار ہوں ان کے لیے بشارت بھی اسی میں ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت والوں کو دینے کا، اور روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، منکر کاموں سے اور سرکشی سے. یہ تم کو سمجھانا ہے، تمہیں سمجھایا جاتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ آیت آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں، آپ کسی مسلک کی مسجد میں نماز پڑھ لیں، جمعہ کے خطبے میں یہ آیت ہر جگہ پڑھی جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا گیا ہے، انہوں نے یہ جمعے کے خطبے میں رائج کی تھی، اور بڑی زبردست آیت ہے، اور پورے قرآن حکیم کی تعلیمات کا اگر کہا جائے خلاصہ ہے تو وہ بھی صحیح ہوگا. اللہ تعالیٰ عادل کا حکم دیتا ہے، یہ ہم پیچھے بھی بہت بار بار پڑھا ہیں، اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ کی تو صفت ایک صفاتی نام عادل بھی ہے، سراپا عادل ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، عدل و قسط کا، جس کا حق ہے اس کو دے دو. عدل یہی ہے کہ کسی کا حق مارا نہ جائے، جس کا جو حق بنتا اس کو دے دیا جائے. احسان اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، احسان یہ ہے کہ اپنا حق چھوڑ دو، کسی کو حق تو دینا ہی دینا ہے، اس میں تو کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے، لیکن اسلام تو ترغیب دلا رہا ہے کہ اپنا حق چھوڑ دو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جن میں بشارتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہوئے کہ میرا حق ہے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے. اگر کہیں تنازع ہو، یعنی وہ اس بات کا حقدار ہے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ انصاف کی بات ہے، اگر کسی کا حق ہے تو وہ جائے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے کہ میرا یہ حق بنتا ہے، مقدمہ قائم کرے، عدالت سے فیصلہ دے اپنے حق میں، اس کا حق بنتا ہے، اس میں کوئی مطلب اس کی بات نہیں، جائز ہے. لیکن اگر کہیں تنازع ہو اپنے کسی بھائی کے ساتھ، کسی پڑوسی کے ساتھ، اور وہ اپنا حق چھوڑ دے، تو یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بہت بڑی نیکی کام. اور اس دن کی کرنسی جو ہوگی، جس دن کوئی کرنسی کام نہیں آئے گی، یہی کرنسی ہوگی، یہی انسان کے کام آئیں گے کہ انسان اپنا حق چھوڑ دے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کا تو خصوصی مقام ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ انسان کی اپنے آپ پر غور کریں، اپنی جانوں میں، اپنے معاملات میں غور کریں. اجنبی لوگوں کے ساتھ ہم بھلائی کرنے میں بہت تیز ہوتے ہیں، رشتہ دار قرابت دار جو ہوں ان سے کچھ پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں، فلاں وقت پر اس نے یہ کہہ دیا تھا مجھے، فلاں وقت تو یہ بات ہو گئی تھی، میرے بچوں کو کچھ کہہ دیا تھا، یا میرے خاندان کے بارے میں فلاں بات کہی تھی، اب وہ بات ہو گئی پرانی لیکن وہ یاد آ گئی، تو اب اس کے ساتھ کوئی نیکی کرنے سے ایک تحفظ سا ریزرویشن دل میں آ جاتی ہیں. اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس کو بڑے مزید اس پہ ایمفیسس زور ہوتا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں رشتہ داروں کو دو. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں، سب سے پہلے بے حیائی کام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں حیا نہیں پھر وہ جو چاہے کرے. یعنی ایک طرح سے بنیادی صفت ہے انسان، جیسے ہم پڑھ بھی آئے سورہ آراف میں کہ آدم علیہ السلام پر جب شرمگاہیں ان کی کھل گئیں تو ان کی فطرت میں تھا، انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا. حیا جو ہے وہ تو فطری چیز ہے، جو حیا نہیں کرتا اس کا مطلب اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، تو بنیادی چیز ہے، اس سے اوپر کی چیز ہے پھر کہ اور برے کاموں سے رکے. وَيَنْهَى، اللہ منع کرتا ہے برائی کے کاموں سے، کوئی بھی برا کام جو اخلاقی طور پر برا ہو، معروف ہو کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، عرف اس کا یہ ہے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو میں نے آپ کو سورہ آراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے بتایا تھا کہ معروف منکر کا سٹینڈرڈ تو اب محمد الرسول اللہ بن گئے. یہ نہیں ہے کہ آج کل کے رواج میں کیا چیز اچھی کیا بری ہے، بلکہ اب معروف اور منکر کا سٹینڈرڈ تو وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو انہوں نے بتا دیا کہ اچھا کام ہے وہ اچھا کام ہے، اور جس چیز سے روک دیا وہ برا کام ہے. والبغی، سرکشی، طغیانی، تعدی، تکبر، اس سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں. یعظکم لعلکم تذکرون، یہ تم کو سمجھانا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، اور اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو جب تم عہد کر لیا کرو. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور قسموں کو قسمیں پکی مختپختہ کرنے کے بعد ان کو توڑا مت کرو. بقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور وہ قسمیں جن پہ کہ تم نے اللہ کو ضامن بنا دیا، اللہ کا نام لے کر قسم کھائی. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا، اور مت ہو جانا اس بڑھیا عورت کی طرح کہ جس نے اپنا بڑی محنت سے کاٹا ہوا سوت ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. محاورہ ہے کہ انسان ایک بڑی محنت سے کام کرے اور پھر اس کام پر پانی پھیر دے، کیے کرائے پر پانی پھیر دینا جسے کہا جاتا ہے. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امتم ہی اربع من امہ، یہ عہد کی پاسداری کے حوالے سے آیات آ رہی ہیں. پہلے کہا گیا تھا کہ واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، اللہ سے کیا ہوا عہد جو ہے اس کو پورا کرو، اور قسمیں کھانے کے بعد توڑنا دیا کرو. قسم کھانے کے بعد، پختہ کر لینے کے بعد اپنی قسم کو توڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی بڑھیا نے سوت کاٹا، اللہ نے مثال دے دی، پھر اس کو توڑ دیا بیٹھ کر، اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا. اب جو اگلی آیات آ رہی ہے ان کا ترجمہ پہلے کر دوں کہ مت ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دخل دینے کا بہانہ بینکم، اپنے آپس میں، ان تکون امتم ہی اربع من امہ، کہ ایک فرقہ جو ہے دوسرے فرقے سے زیادہ چڑھا ہوا ہے. کبھی تم نے دیکھا کہ ایک جو ہے فرقہ جو ہے، ایک گروہ ہے جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو تم نے ان سے صلح کر لی، اور اگر پھر دیکھا کہ وہ ذرا کمزور پڑ گئے تو اپنا عہد توڑ دیا، ان کے مقابلے میں کسی اور کے ساتھ صلح کر لی اور ان پہ چڑھائی کر دی. یعنی ایک مطلب تو یہ بھی ہے، انما یبلوکم اللہ، بھی اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے، تمہاری آزمائش کرتا ہے. عہد و پیمان جو ہیں جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ بھی آئے, مشرکین سے, کفار سے, غیر مسلموں سے کیے ہوئے عہد بھی جو ہیں ان کی وہی حیثیت ہے. آپ جیسے مسلمان, یعنی وہ بنی اسرائیل والا طریقہ نہیں ہے کہ جی ہمارے لیے امیین پر کے ساتھ اگر ہم زیادتی کریں تو کوئی الزام نہیں ہوگا, بس آپس میں ہمیں بڑی عہد کی پابندی کرنی چاہیے, آپس میں سود نہیں کھانا چاہیے, وہ معاملہ نہیں ہے. اسلام جو شریعت دیتا ہے اس میں عدل و انصاف, اپنے حق کے اپنے خلاف کو بھی گواہی دینی پڑے, اور حق جو ہے بخا غیر مسلم کا ہے, اگر حق بات اس کی ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. اسی طرح عہدوں کی پابندی خواہ وہ مسلمان قوم سے ہو خواہ غیر مسلم قوم سے ہو, اس کی پوری پابندی کی جائے گی. اگر عہد کو توڑنا بھی ہے, اگر ان کی طرف سے عہد ٹوٹ رہا ہے اور تمہیں شک ہے, تو پھر عہد کو اعلانیہ توڑو کوئی کاروائی ان کے خلاف کرنے سے پہلے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول دے گا قیامت کے دن ان باتوں کو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے. اب ایک تو مفہوم اس کا اس انداز میں ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, ظاہری طور پر یہ لفظی ترجمہ ہے کہ جو بھی عہد ہے اس کی پاسداری کرنی چاہیے, اور اگر کسی قوم سے کوئی معاہدہ کیا گیا ہے, اب چاہے گرم و سرد حالات ہیں, اس عہد کی پابندی ہوگی. لیکن استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کی جو تفسیر کی ہے تھوڑی سی ہٹ کر, وہ یہ اس انداز میں کی ہے, اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم فرمائے, کہ یہ سورہ نحل نازل ہو رہی ہے سورہ نام کے ساتھ ہی آخری دور میں, اور وہ جیسے میں نے کہا کہ خبریں پہنچ چکی ہیں مدینے میں یہود قبائل کے پاس, اور اس لیے اب ڈائریکٹلی خطاب تو نہیں ہے ان سے, لیکن چونکہ وہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں ان کے مشرکین مکہ کے ذریعے کہ اچھا یہ پوچھ لو یہ پوچھ لو, ابھی آگے سورہ بنی اسرائیل میں روح کے حوالے سے سوال آئے گا, پھر سورہ کہف میں سوالات آئیں گے, پیچھے ہم پڑھ چکے حضرت یوسف کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے, تو اب اسی طرح ان پر اللہ تعالیٰ بھی, یعنی پہلے سے اب ہجرت ہونے والی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے, اور یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ بھی خبریں پہنچ رہی ہیں, تو ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے عہدوں کی پاسداری کرو, اور عہد ان کا وہی تھا کہ جو بھی رسول آئیں گے اس پر وہ ایمان لائیں گے, تمام رسول و انبیاء سے عہد لیا گیا اور اسی طرح ان سے بھی عہد ہے, تو ان کو پہلے سے وارن کیا جا رہا ہے کہ اپنے عہدوں کی پاسداری کرو. جیسے کہ سورہ بقرہ کا وہ پانچواں رکوع جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایا فرحبون, ان کو عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارا عہد یہ تھا کہ جو بھی رسول آئیں گے اس کتاب کی تصدیق کریں گے تمہارے پاس ہے تم ان پر ایمان لاؤ گے, اور اب یہ چیز آڑے نہیں آنی چاہیے. یعنی جو اگلی بات آئی تھی کہ تم نے عہد تو کر لیا لیکن اب تم نے دیکھا کہ یہ اس گروہ سے تو کوئی تمہاری ناراضگی ہے, تو عہد اپنے طور پر توڑ دیا, ان کے خلاف کارروائی کی. اب وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ جو رسول آئیں گے, آخری رسول کے منتظر تھے, لیکن وہ ان کا خیال کے مطابق آئیں گے بنو اسرائیل ہی میں, حضرت یعقوب کی نسل میں, اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں بھیج دیا. اب یہ چیز تمہارے لیے کوئی نسلی تعصب حسد کا بغض نہ بن جائے کہ تم وہ اللہ سے کیا ہوا عہد کو توڑ دو. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان آیات کا ربط جو ہے اس سورہ مبارکہ میں اس حوالے سے ہے. ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدہ, اور وہی مضمون کا تسلسل ہے, اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا. اللہ تعالیٰ کو اتنے مطلب یہ ڈفرینٹ جو ہے کہ ایک نسل میں ایک رسول بھیجا پھر دوسری میں بھیجا, یا جو شریعتوں کا فرق آیا, یا نہ ہوتا ایک ہی امت ہوتے سب. ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے, اور من یشاء کا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہو سکتا ہے کہ جو چاہتا ہے بہکنا اللہ اس کو بہکا دیتا ہے. ویہدی من یشاء, اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, یا جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور تم سے لازمن سوال کیا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں تمہارے اعمال کے حوالے سے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا, اور نہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے کہ کسی کے قدم ڈگمگا جائیں. وہی مفہوم ہے کہ عہد کر لیا اور پھر وہ عہد کرنے کے بعد عہد تو کیا تاکہ اس کو پابند کر لے کہ وہ اقدام نہ کر سکے, لیکن اپنی طرف سے اقدام کر دیا, دھوکہ دیا, فریب کیا, وہ عہد جو تھا وہ دھوکہ تھا. تو اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا بہانہ مت بناؤ کہ کسی تمہارا قدم ڈگمگا جائیں کسی کا پاؤں بعد ثبوت یا جمنے کے بعد. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور تم چکھو سزا اس بات پر کہ تم نے اللہ کے راستے کی طرف آنے سے روکا. اور خاص طور پر ہمیں بھی, یا یعنی ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اسلام کی فولڈ میں آنا پسند کریں. اگر ہم لوگوں کو دھوکہ دیں گے, دوسری قوموں کے ساتھ معاہدے کر کے توڑتے رہیں گے, تو کیا ہماری اخلاقی حیثیت رہ جائے گی؟ یہ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے, اللہ کا کلام ہمارے لیے ہے. تو لوگ اسلام میں آنے سے رک جائیں گے. اپنی قسموں پر, اپنے عہدوں کی پابندی کرو. غیر مسلموں کے ساتھ تو خاص طور پر, اگر تم عدل و انصاف نہیں کرو گے, عہد و پیمان کی پابندی نہیں کرو گے, تو تمہاری اخلاقی حیثیت تو کچھ بھی نہیں رہے گی. اور لوگ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے, اسلام ایسا ہی مذہب ہوگا پھر, شاید اس میں کہا گیا ہوگا. تو اسلام پر تان آئے گا تاکہ تم روک, تم بما صددتم عن سبیل اللہ, تم نے روک دیا لوگوں کو اللہ کی طرف آنے سے, ولکم عذاب عظیم, اور تمہارے لیے ایک بڑا سخت عذاب ہوگا. معاذ اللہ, اللہم اعذنا من ذلک, اللہم لا تجعلنا معهم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا, اور مت لو اللہ کے عہد کے بدلے کو تھوڑی سی قیمت. اور تھوڑی سی قیمت کا مطلب چند سکے نہیں, بلکہ اللہ کے نزدیک تو اس دنیا و مافیہ کی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے. انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون, جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھو. ما عندكم ينفد, جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا. وما عند الله باق, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو ان کے مطابق کر دے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو صبر کرنے والے ہوں گے, استقامت دکھائیں گے, اللہ ان کے اجر, ہم بہترین اجر ان کو دیں گے ان کے اعمال کے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى, اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, لیکن ہو مومن, یہ پری کوالیفیکیشن ہے, اچھے عمل کے ساتھ ایمان. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تو ہم اس کو گزروائیں گے ایک اچھی زندگی, دنیا کی زندگی بھی اس کی بہترین ہوگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم بدلے میں دیں گے ان کو بہترین اجر ان کے اعمال کا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اور جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے. اللہ کا حکم ہے جب بھی قرآن پڑھنا شروع کریں آپ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی کتاب کتاب ہدایت ہے, لیکن اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی کوشش کریں. شیطان کے غلط کوئی چیز نہ ملا دے, اس کو پڑھتے ہوئے شیطان غلط وسوسے ہمارے دلوں میں نہ ڈالے. لہذا جب بھی قرآن پڑھا جائے, کھولا جائے, تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے, شیطان کو غلط طرف میرے ذہن کو غلط انداز میں نہ ڈال دے. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اس کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان والے ہیں اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ, اس کا تو زور چلتا ہے انہی پر جو اس کو دوست بناتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ, اور جو اس کو شریک مانتے ہیں اللہ کے ساتھ, یعنی اس کا بھی شریک حصہ ڈال دیتے ہیں. اب کہہ کر تو کوئی حصہ نہیں ڈالتا شیطان کا اللہ کے ساتھ, لیکن یہ حصہ ڈالنا یہی ہے کہ کچھ احکامات اللہ تعالیٰ کے مان لیے, کچھ شیطان کے مان لیے. پانچ نمازیں بھی پڑھ لیں, نمازوں کا درمیانی وقفہ جو ہے اس میں غلط کام کر لیے, معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ بچائے. مثالیں تو بہت سی دی جا سکتی ہیں, لیکن ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ شریک جو ہے ٹھہرانا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کی جائے, کامل اطاعت کی جائے. سورہ بنی بقرہ میں آپ پڑھ چکے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو, ایک حصے کا انکار کرتے ہو. جو کام, جو حکم اللہ کا ذرا آسان لگا, طبیعت پر بھاری نہیں ہوا, وہ حکم مان لیا, اور جو حکم ذرا مشکل لگا, نہیں دنیا داری بھی کرنی ہے, دنیا کی بھی مصلحتیں ہیں, رشتہ داریاں بھی ہیں, کاروبار بھی کرنا ہے, سود بھی نہیں چھوڑا جا سکتا, آج کل تو سود کے بغیر کام ہی نہیں چلتا, تو وہ شیطان کا حصہ ڈالنا ہے, شیطان کو شریک کرنا ہے. عبادت بھی ہے, نماز, روزے, حج اور عمرے بھی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ شیطانی کام بھی ہیں, تو وہی شیطان کا حصہ ہے. والذین هم به مشرکون, اور جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ, اور جب ہم بدلتے ہیں کسی آیت کی جگہ دوسری آیت, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ کیا نازل کرتا ہے, قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ, تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ آپ نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے. قرآن حکیم کے بہت سے, آپ سورہ بقرہ میں آپ یہ بھی ناسخ منسوخ کا مسئلہ بھی پڑھائے, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات کے احکامات, آیات ہیں ہم پڑھتے ہیں لیکن آیا حکم منسوخ ہو گئے. سورہ بقرہ میں وراثت کا ایک حکم ابتدائی حکم آیا تھا, بعد میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی احکامات دے دیے, حصے مقرر کر دیے, وہاں خالی حکم وصیت کرنے کا تھا, بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کچھ حصے کی وصیت کی جا سکتی ہے, جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک تہائی کی, باقی وراثت کے قانون جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اس طرح شراب کا حکم اور بہت سے حکم جو ہیں تدریجاً نافذ ہوئے. تو اگر تدریج اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ کیا نازل فرما رہے ہیں, حالات کے مطابق احکامات آ رہے ہیں اور فائنل احکامات بھی آ گئے, ہمارے لیے فائنل احکامات جو ہیں واجب الاطاعت ہیں, کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو موجود ہیں قرآن حکیم میں, ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کس چیز میں بہتری ہے, کس طرح اپنا حکم نازل کرنا ہے. یہ باقاعدہ ایک بہت بڑی چیز ہے ناسخ منسوخ کا, قرآن حکیم کی تفسیر کے لحاظ سے جو علماء ہیں اس میں تخصص کرتے ہیں, وہ ان چیز کے زیادہ واقف ہیں. بل اکثر ہم لا یعلمون, لیکن ان کی اکثریت سمجھتی نہیں بات کو کہ اللہ کی کیا حکمت ہے, اللہ نے اپنا کوئی حکم کیوں منسوخ کر دیا. پرانی شریعتوں کے بہت سے احکامات ہیں جو ہم پر لاگو نہیں ہیں. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق, کہہ دیجئے کہ اس کو تو اتارا ہے روح القدس نے, جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ, بلا شبہ, لیثبت الذین آمنوا, تاکہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے, وہدم و بشرا للمسلمین, اور ہدایت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے. ولقد نعلم انہم یقولون انما یعلمہ بشر, اور ہمیں خوب معلوم ہے, ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایک انسان جو ہے وہ سکھاتا ہے, اس کے پاس کوئی زیادہ علم ہے, وہ آپ کو آ کے پڑھا دیتا ہے. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی, جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں, فلاں شخص ہے, ایک کوئی اجمی شخص تھا, کوئی حبشی غلام تھا, اس کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ شاید وہ آپ کو پڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو اجمی ہے. وہ حاضہ لسان عربی مبین, اور یہ قرآن بڑی جو مطلب ہے ٹھیک مکے مطلب زبان ہے, عربی زبان فصیح و بلیغ اس میں نازل ہو رہا ہے, اور اتنی فصیح و بلیغ زبان میں نازل ہو رہا ہے کہ جو مکے کے رہنے والے ہیں وہ بھی ششدر ہیں, اس کا جواب لانے پر قادر نہیں ہے. تو پھر تو ان کا جو چیلنج, جو ان کا جھوٹ ہے, جو ان کا جو بھی بہتان لگا رہے ہیں وہ تو ویسے ہی باطل ہو جاتا ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, یقیناً وہ لوگ کہ جو ہم اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے, لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم, اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا, راستہ نہیں دکھائے گا, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, جھوٹ تو وہ اس طرح کرتے ہیں بناتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے, واولئک ہم الکاذبون, اور وہی ہیں جھوٹے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ, اور جو کوئی ایمان لانے کے بعد کفر کرے, منکر ہو جائے, الا من اکریہ, سوائے اس کے جس کو مجبور کر دیا گیا ہو, اس پر کوئی زبردستی کی گئی ہو, وقلبہ مطمئن بالایمان, لیکن اس کا قلب جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہو, مجبور کرنے سے کوئی کفریہ کلمہ اس کے منہ سے نکل جائے, گن پوائنٹ پر کسی سے کوئی غلط بات کہلوا دی جائے, لیکن دل میں اس کے ایمان ہو, تو اس پر تو الزام نہیں ہے. ولکن من شرح بالکفر صدرن, لیکن جو دل سے کفر کی طرف ہو گیا, مرتد ہو گیا, فعلیہم غضب من اللہ, تو ان پر تو اللہ کا غضب ہے, معاذ اللہ, اللہ معیذنا من ذلک, ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ذلک بانہ استحب الحیات الدنیا علی الاخرہ, یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, اس کو پسند کیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے کافر لوگوں کو. اُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں پہ, سماعت پہ, بصارت پہ اللہ نے مہر کر دی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, اور یہی ہیں جو غافل ہیں, مدہوش ہیں. لا جرم انہم فی الاخرت ہم الخاسرون, پہ کوئی شک نہیں ہے, یہ بات خود بخود ظاہر ہے کہ یہ جو ہیں آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوں گے. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدہا لغفور رحیم, اور پھر بات یہ ہے کہ آپ کا رب ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے وطن چھوڑا اس کے بعد کہ ان کو فتنے میں ڈالا گیا, ستایا گیا, ان پر مصیبتیں ڈالی گئیں, ثم جاہدوا وصبروا, پھر انہوں نے جہاد کیا, کوشش کرتے رہے, وصبروا, استقامت دکھائی, ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم, تو آپ کا رب ان باتوں کے بعد ان کے حق میں بہت بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها, جس دن ہر جان آئے گی اپنی جان کی طرف سے اللہ سے مجادلہ کرتے ہوئے, بحث مباحثہ کرتے ہوئے, اپنی کوئی ایکسپلینیشنیں دیتے ہوئے, معذرتیں پیش کرتے ہوئے, یہ کام ہم سے اس طرح ہو گیا. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ, اور جو کچھ اس نے کمایا ہوگا اس کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا ہر جان کو. وہم لا یظلمون, اس پر ظلم نہیں ہوگا. وغرب اللہ مثلا قرية کانت آمنة مطمئنة یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان. اللہ مثال بیان کرتے ہیں ایک بستی کی جو بڑے امن چین سے تھی, مطمئن تھی. یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان, ہر جانب سے اس کو رزق پہنچ رہا تھا فراوانی سے. فکفرت بیانم اللہ, پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فعذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون, پھر اللہ نے چکھایا ان کو مزہ خوف کا, بھوک کا, بدلہ اس کا کہ جو کچھ وہ کرتے تھے. اس وقت مکے والوں کے ساتھ, جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں پھر کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں, مکے والوں پر بھی سختی آئی, قحط آیا, اور بڑے امن چین میں تھے, ہر طرف سے رزق پہنچ رہا تھا, وہاں تو اگتا کچھ نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے سے, اللہ کے کلام پر ایمان لانے سے انکار کیا تو پھر ان پر قحط سالی آئی. اور بھی کوئی بستی ہو سکتی ہے, اللہ نے کوئی نام نہیں لیا, لیکن ہوگی کوئی حقیقی بستی. اور آج ہم اپنے اوپر قیاس کر لیں کہ بڑے امن چین سے تھے, بہت کچھ تھی اس پاکستان میں ریسورسز, لیکن جب کفر کیا, اللہ کے احکامات نہیں مانے, اللہ کے احکامات نافذ نہیں کیے, نہ اپنے اوپر نافذ کیے, نہ من حیث القوم نافذ کیے, تو آج ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. اور ماشاء اللہ کوئی اللہ تعالیٰ معاف رکھے, کوئی امن کی بھی کیفیت نہیں ہے اس میں. فعذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون, ناشکری کی سزا, پھر جو کچھ وہ کرتے رہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھایا بھوک کا, خوف کا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, اور ان کے رسول آئے تھے انہی میں سے. فَكَذَّبُوهُ, ان کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, تو آ پکڑا ان کو عذاب نے جبکہ وہ گناہگار تھے, اس حال میں کہ وہ گناہگار تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, تو کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے پاک اور طیب. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو. اب یہ آیت دراصل حرام و حلال کے حوالے سے ان چار چیزوں کی پہلی دفعہ سورہ نحل میں نازل ہوئی, اس کا ریفرنس ہے سورہ نام میں, ساتھ ساتھ نازل ہو رہی ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی, بے شک حرام کیا اللہ نے تم پر مردار, خون, خنزیر کا گوشت, اور وہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, پھر کوئی اضطراری کیفیت میں ہو, ناچار ہو, مجبور ہو, اس کی نیت طغیانی کی نہ ہو, حد سے بڑھنے کی نہ ہو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, جان بچانے کے لیے کسی کو کسی موقع پر کچھ تھوڑی سی مقدار استعمال کرنی پڑ جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اور مت اپنی زبانوں سے یہ بیان کیا کرو ایسی باتیں جھوٹ کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں حرام ہے. یہ سارے فلسفے جو ہیں سورہ نام میں ہم پڑھائے, اور سورہ مائدہ میں بھی بحیرہ, صائبہ, حام کے معاملہ جو تھا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو, افترا کرو. اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, جو اللہ پر جھوٹے بہتان لگاتے ہیں, معاذ اللہ, لا يُفْلِحُونَ, وہ مراد کو نہیں پہنچتے, ان کا بھلا نہیں ہوگا. مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, بہت تھوڑی سی زندگی گزارنے کا سامان ہے اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ, یہ باتیں اللہ نے سورہ نام میں بیان کر دی کہ یہودیوں پر کیا چیزیں حرام کی گئی تھیں, یہاں خالی اس کا ریفرنس ہے کہ وہ جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے حرام کر دی. مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ, جو ہم نے آپ کے لیے پہلے بیان کر دی, وہ باتیں وہاں آ گئی تھیں کہ چربی اور فلانی چیز اور فلانی چیز ان کے لیے حرام تھی. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے, اپنے لیے شریعت کو سخت بناتے رہے. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ, پھر بات یہ ہے کہ آپ کرب ان لوگوں کے حق میں کہ جو کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھیں. ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا, پھر فوراً توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ, بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. اِنَّ ابراہیم کان امتاً قانتاً للہ حنیفہ, ابراہیم جو تھے وہ تو اپنی ذات میں انجمن تھے, اپنی ذات میں ایک امت تھے, یعنی کوئی ان کی ایسی قوم کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ملتا کہ قوم ان پر ایمان لے آئی ہو اور اس قوم نے کوئی مطلب کوئی نظام قائم کیا ہو. لیکن حضرت ابراہیم کی جو تعریف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنی ذات میں امت تھے وہ تو, یا امت اس معنی میں کہ انہوں نے ایک راستہ طریقہ ڈال دیا توحید کا, موحد سب سے بڑے, صرف اللہ کی بندگی کی جائے گی, یکسو ہو کر حنیف, قانتا للہ حنیفا, فرما بردار اللہ کے حنیف یکسو ہو کر. اور یہ طریقہ انہوں نے جاری کر دیا کہ ان کا یہی طریقہ تھا کہ یہ ہے میرا طریقہ, ملت ابراہیم حنیفا, ابراہیم کا طریقہ جو کہ حنیف تھا یکسو ہو کر. ولم یکن من المشرکین, اور وہ نہ تھے شرک کرنے والوں میں, شاکر الیانوں میں, اللہ کی نعمتوں کا احسان ماننے والے, حق ماننے والے, اجتباہ اللہ نے ان کو پسند کر لیا, وہ ہداہ الی صراط مستقیم, اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر دی, وہ آتیناہ فی الدنیا حسنہ, دنیا میں بھی ان کو بھلائی عطا کی, ان کے زمانے میں ان کی زندگی میں بھی, ان کے کیسے ان کو بیٹے دیے, پوتے دیے, پڑپوتے, نبی نبوت, ان کو لوگوں کا امام بنا دیا, انہیں کہا گیا کہ آپ کو ہم نے لوگوں کا امام بنا دیا, آج سے نبوت آپ ہی کی نسل میں ہوگی, بڑے انعامات دیے. اور آج بھی ہم جب درود پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں. تو اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی بھلائی ہے, ان کا نام زندہ رکھا, مسلمان ہی نہیں عیسائی اور یہودی بھی جو ہیں ان کو اپنے دین کا, بہرحال بابا آدم تو مانتے ہیں, جد امجد مانتے ہیں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں شمار ہوں گے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ تو ابراہیم کے طریقے کی پیروی کیجئے, یکسو ہو کر ایک اللہ کی بندگی. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, ہمارا وہ بندہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, اور ہفتے کا جو قانون تھا یہ ہم نے انہی پر کے لیے بنایا, مقرر کیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. اللہ کی شریعت میں ہمیشہ سے جمعہ کا دن ہی مقدس تھا, اس کی تقدیس تھی, عبادت کے لیے مخصوص تھا. انہوں نے کچھ اپنے جو بھی ان کے سوال پوچھنے کا انداز تھا یا جو کچھ شرارتوں کا انداز تھا اس سے اپنے لیے ہفتے کا دن مقرر کروا لیا, اور جمعے کی تو ایک ساتھ عبادت کے لیے تھی, پھر انہوں نے جب کوئی ہفتے کا دن مقرر کروایا تو پھر پورا دن ان کو مخصوص کرنا پڑا عبادت کے لیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, بلائیے اللہ کے راستے کی طرف, اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے, دانائی سے, حکمت بھری باتوں سے, والموعظۃ الحسنۃ اور بہترین نصیحت سے, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور اگر ان سے جھگڑنا پڑے, کسی سے بحث مباحثہ کرنا پڑے تو وہ بھی بہترین طریقے سے, احسن طریقے سے ہو. دعوت و تبلیغ کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے تین یہ طریقے بتا دیے کہ دعوت و تبلیغ اپنے رب کی طرف بلانے کے لیے کیا کیا طریقے ہونے چاہیے. ایک حکمت ہے, دانائی ہے, ایک کلاس گروپ آف لوگ پیپل ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ بات جو ہے بڑے علمی لیول پہ کی جائے, ان کے جو دلائل ہوں ان کا جواب بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ دیا جائے, مدلل جواب دیا جائے. کچھ لوگ ہوں گے عوام الناس جن کے لیے ایک اچھی نصیحت جو ہے, اچھے انداز میں کی ہوئی نصیحت جو ہے, موعظہ حسنہ, وہ ان کے لیے کارگر ہوگی. اور کچھ لوگ بہرحال ہوں گے جو کج بحثی کریں گے, جھگڑیں گے, خام خواہ کے نقطے نکالیں گے, ان کی نیت جو ہے وہ بات سمجھنے کی نہیں ہوگی بلکہ کج بحثی کی ہوگی, ضد میں آ کر کسی تعصب کی بنیاد پر کوئی ایسی, جیسے وہ سورہ نام میں پڑھا ہے یہود نے جیسے سکھایا مشرکین مکہ کو, مشرکین مکہ میں کج بحثی کیا کرتے تھے, اللہ کا مرد مارا ہوا جو ہے وہ حرام اور انسان جو مارے وہ حلال, یہ کیا بات ہوئی. تو اس قسم کی جو کج بحثی کرنے والے ہوں, جو جادل ہم بلتیاس, ان کے ساتھ بہترین انداز میں بات کی جائے, اس ایسے انداز میں بات نہ کی جائے کہ کوئی لٹھ مارا جائے ان کو کہ جواب میں وہ بھی کوئی اور سخت بات کہہ دیں, انسان کو خود بھی افسوس ہوتا رہے اور دوبارہ بات کرنے کے قابل نہ ہو. ایسے انداز میں ان سے بات کرے کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر بات اچھا فی الحال شاید آپ بات سمجھ نہیں آ رہی, پھر کبھی بات کریں گے, پھر موقع دیکھ کر پھر دوبارہ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے, لیکن اچھے انداز میں. انسان اپنا منہ خراب کہتے ہیں, اپنا اخلاق خراب نہ کرے, وہ جو مرضی کہتا رہے اس کے جواب میں انسان خود اچھی بات کرے, برائی کو بھلائی سے دور کرے. ان رب کا ہوا عالم بن اللہ عن سبیلی, بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کون ہے اس کے راستے سے بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے, وہ ہوا عالم و بالمحتدین, اور وہ خوب جانتا ہے کون ہے ہدایت پر. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اور اگر تم بدلہ لو, تعاقب کرنا پڑے کسی کا, عاقبتم کو بدلہ لینا ہو, فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, تو بدلہ اتنا ہی لو جتنا تم پر ظلم کیا گیا. ناپ تول بدلہ لینے میں بڑا مشکل ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے اس نے تھپڑ مارا تھا میں پورا ناپ کر اتنی ہی زور سے اسی جگہ پر ویسے ہی تھپڑ ماروں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس نے مجھے گالی دی اب میں اس کے مقابلے میں ویسی ہی ناپ توڑ کر گالی دوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو بہترین کام کیا ہے؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم برداشت کرو صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے. کیونکہ اگر زیادتی ہو جائے گی میری طرف سے بدلہ لینے میں تو پھر میں ظالم ہو جاؤں گا. لہذا امن چین اسی میں ہے، بچت اسی میں ہے کہ میں صبر کر لوں، برداشت کر لوں، پی جاؤں. وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اگر دین کا کام کر رہا ہوں، اللہ کا کام کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے کسی کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اور پھر صبر کروں تو یہ صبر ہو بھی اللہ کے لیے. ولا تحزن علیہم، اور خطاب واحد کے سیغے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی اور دائی ہو اللہ کی طرف بلانے والا اس کے لیے بھی ہے کہ مت غمگین، مت غم کھائیے ان پر. ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، اور ان کی چالوں سے تنگ دل نہ ہوئیے. ان اللہ مع الذین اتقوا، اگر آپ صبر کریں گے، اگر آپ برداشت کریں گے، ان اللہ مع الذین اتقوا، اس سے بڑھ کر کیا سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے انعام کا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے ہیں. اللہ کا ساتھ مل جائے کسی کو، اللہ کا ساتھ مہیا ہو جائے، اللہ میرے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا جب وہ سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، ان ربی میسر حدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دے دے گا. اس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہو سکتا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. والذین ہم محسنون، اور وہ جو احسان کے درجے میں نیکی کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ہم محسنون، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.